تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. نواز رسول ہونے کا عنوان نواسے محمد ابن عبداللہ ہونے کے عنوان سے وہ غور کرے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
نواسے نبی اور نواسے رسول اور نواسے خاتم النبیین تو ہم اس کے لیے محنویت نہیں رکھتا. خالص انسانی نقطۂ نظر سے غور کرے گا تب بھی وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کائنات میں اخلاق و اقدار انسانی کا اتنا عظیم شان کوئی پیکر دوسرا نظر نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ فضل فضل اخلاقی فکر ہے, یہ ثواب, یہ شجاعت, یہ حکمت, یہ غیرت, یہ حمیت, یہ حیا, یہ وفا, یہ خط و بفا کہیں اور سوائے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے, یا عربی کی ذات میں ہے, یا فاطمہ کی ذات میں ہے, یا حسن و حسین کی ذات میں ہے. یہ کہاں سے یہ صفتیں ان میں آ گئی؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ ہم جو بھی نظریہ اپنی زندگی میں انتخاب کریں وہ زندگی کے ہر شعبے کو روشن کرنے والا ہو, تہذیب نفس سے متعلق جو نظریے ہوں, جو بھی نظریہ ہو تہذیب نفس کو بھی اچھی طرح واضح کر دے, تدبیر منزل بھی سکھائے, سیاست مدن بھی بتائے, انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی زندگی تک وہ نظریہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور اس میں انفرادی زندگی میں سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ اخلاق کا پہلو ہے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ اخلاق کی بنیاد بھی اس نظریے پر ہونی چاہیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اخلاق کی بنیاد نظریہ توحید پر ہونی چاہیے. اور ایک لفظ نظریے کو بدل دوں, پہلے یہ کر چکا ہوں کہ نظریے کے کہنے سے نہیں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو, کوئی ابہام پیدا نہ ہو, تو کہہ دوں کہ اخلاق کے پورے نظام کی بنیاد حقیقت توحید پر ہونا چاہیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ حقیقت توحید پر جو اخلاق کا نظام قائم ہوگا وہی اخلاقی نظام ہے جو ہمیں سرکار سید کی زندگی میں نظر آتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے کہ تاریخ کا جس طرح بھی مطالعہ کریں, سیرت کا جس طرح بھی مطالعہ کریں, سوان عمری کا جس طرح بھی مطالعہ کریں, یہ تو نہیں بھلایا جا سکتا کہ حسین نوازی ہیں کس کے؟ محمد ابن عبداللہ کے. اس کے آغوش میں پلے پیغمبر کے آغوش میں پیغمبر کے لعاب دہن سے شراب ہوئے, پیغمبر کے آغوش تربیت نے فرمان پڑے, پیغمبر کے جوش مبارک پر معراج پاتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اس کی معراج کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے جو صاحب معراج کی اس پر معراج
کرا
اس ذات گرامی کی تمام باطنی غیرگانی الہی نوری ملکوتی صفتوں سے صرف نظر کر کے بھی اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے کہ اس نانا نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے دنیا کو روشن کرایا تھا. اس نانا نے ایک نعرہ بلند کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
پیغام کی روح کو سمجھیے, اس پیغام کی روح کو سمجھیے. پہلا نعرہ جو حضور نے کیا, قولوا لا الہ الا اللہ اور تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو پورا کر سکتا ہوں, خدا کو یہ تم خدا کا خیال رکھو. جسے بھی ہم خدا بناتے ہیں اس کا ہم ہی کو خیال
رکھنا
ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک صداقت ہے, حقیقت ہے. بزرگی بنانے والے ہی کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور تخلیق چاہے بنانے والے کا ہم جب بت چڑھائیں گے خود کا خیال رکھیں گے, گر نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے, بے رونق نہ ہو جائے, بے رنگ نہ ہو جائے, ہمارا خیال ہو جانا ہو آگے کا تو دخل ہی نہیں ہے. وہ چیز کے لیے جو چاہے بنانے والے کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تخلیق بنانے والے کا خیال
اللہ
باپ کی طرف سے کیا کرتا تھا تو اسی اردو لا الہ الا اللہ تو ضرور کہنے والے کا وہاں کی طرف تھا تو اسی اردو لا الہ الا اللہ تو ضرور کہنے والے کا تو حسین کا کردار اگر لا الہ الا اللہ پر نہ ہوگا تو کتنا ہوگا حسین کا کردار لا الہ الا اللہ پر مبنی نہ ہوگا تو کس کا ہوگا اور جب لا الہ الا اللہ پر کوئی خطرہ آئے گا تو حسین سامنے آئے گا تو کون آئے گا اگر کہنے لا الہ اگر کوئی وحی کا منکر ہو اگر کوئی وحی کا منکر ہو آسمانی کتابوں کا ان کے ہو ملکوتی اسلام کا ان کے ہو نبوت و رسالت کا ان کے ہو صرف اگر کسان مسلم ہے اگر صرف نظریات کی رنگ ہے تو سواب انسانیت کا ایک نظریہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حکومت
نبوت ہی کا انکار اور ایک طرف اپنی قربانی دے کر کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کو بتایا
کلمہ
اور ساتھ میں حقیقت ختم نبوت کو محفوظ کر دیا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ کر دیا اور نہ صرف ظاہر قرآن کو تحریف سے بچا لیا واپس قرآن کو قرآن باطن قرآن ظاہر دین باطن دین سب خود محفوظ ہے سب خود محفوظ صرف اور صرف ایک قربانی مشکل چہرا کی بنیاد پر یہ قربانی دینے بڑی اخلاقی تخلیت رکھتا تھا اور یہ اخلاقی تخلیت بنیادی طور پر کس نظریے پر قائم تھی. اب دوبارہ میری بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, جواب آپ کے ذہنوں میں بالکل داخل ہو چکا ہوگا. میرے سامنے میں سے بچے بچے یہ سبق یاد کر چکے ہوں گے کہ یہ نظر یہ شجاعت کا پورا منار سیدھے کلمہ لا الہ الا اللہ پر یعنی سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کی اخلاقی تربیت اور رسول کی اخلاقیات پر نہیں استوار تھی. سوکراتی اخلاقیات کا نظریہ نہیں تھا, افلاطون کے اخلاقی نظریات نہیں تھے, یہ لا الہ الا اللہ کے توحید کی اخلاقیات تھے. توحید کی اخلاقی نظام توحید کی اخلاقیات آج تک میں جب سے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اور جب دنیا کے آغاز تحقیق کرنا ہے اور دانش مند محترم جناب آقا حسینی صاحب تشریف فرمائیں جو عالم دین بھی ہیں اور ایک اچھے دانشور بھی ہیں اور ایک اچھے مدبر بھی ہیں. ہمارے ملک میں ہماری ملت میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ مفکر تو ماشاءاللہ ہر ایک ہے لیکن مدبر نہیں. مفکر سب ہیں, کون آگے کسی کی فکروں پہ پہرا لگا سکتا ہے؟ ہر شب مفکر ہے, ہر شب مفکر, لیکن مدبر بہت کم ہے. اور ماشاء اللہ ادبی شخصیت بھی ہیں, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کو شکر کرنا ہے اور اجاز کو شکر کرنا ہے, مولانا افتخار رامجی صاحب کو شکر کرنا ہے, ڈاکٹر محمد رضا قاضی صاحب کو شکر کرنا ہے. جب اور آپ سبھی اور آپ نہ جانے کتنے یہاں پر ایسے حضرات ہیں کہ جو علمی ذوق رکھتے ہیں, ادبی ذوق رکھتے ہیں, شعری ذوق رکھتے ہیں, حکیمانہ ذوق رکھتے ہیں, اور اگر کسی کے اندر کوئی ذوق نہ ہو صرف ایک ذوق ادا ہو ایک سو کے ادا میں کیا کچھ نہیں ہے. یہ سو کے ادا شاعر بنا دیتا ہے, یہ سو کے ادا حکیم بنا دیتا ہے, یہ سو کے ادا مفکر بنا دیتا ہے, یہ سو کے ادا تدبر سکھا دیتا ہے, یہ سو کے ادا توحیدی طرز حیات کے قریب لے آتا ہے. یہ سو کے ادا یہ ادا کا نظام قائم ہے اور قائم رہے گا. کیونکہ ماشاء اللہ بابل ہے اس لیے میں کبھی کبھی دقیق بحث چھیڑ دیتا ہوں. کل میں نے توحیدی بنیاد نظام اخلاق کی تفسیر کے لیے کہا تھا کہ جتنی کتابیں علم اخلاق میں لکھی گئی ہیں تقریباً 90% کتابیں یا اس سے بھی زیادہ, ان سب میں غیر ضروری طور پر حنفیت کا نظریہ آ گیا, روحی کا نظریہ آ گیا. روح اور جسم کی دوئی, مادے اور روح کی دوئی. بعض اشخاص کو یہ بات جنا گزری کہ یہ بات آج تک تو سنی نہیں. آپ کا نہ سننا اس بات کی کی گرمی تو نہیں ہے کہ یہ بات تھی نہیں. کوئی کہے کہ میں نے تو آج تک پڑھی نہیں, نہ پڑھنا آپ کا قصور ہے یا میرا. اچھا اس سے پہلے بھی کیونکہ میں ملا خزرہ کے مکتب حکمت متعالیہ کا ایک ناظر کا طالب علم ہوں, اس لیے برابر یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی کراچی کی دوسری مجلسوں میں میں اشارتاً یہ بحث کر چکا ہوں, ذکر کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ روح اور بدن میں دل کے قائل نہ ہوں. اس پر ظاہر ہے کہ پورے نظریے پہ گفتگو تو ہوئی نہیں, ریفرنس کے طور پہ ایک بار کہہ کے آگے بڑھ گیا. اب ایک مغالطہ پیدا ہوا, وہ سوال مجھے آج دیا گیا ہے تو میں نے فائدہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں گا کہ جب روح اور جسم میں دل نہیں ہے, دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں, تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ روح بھی ختم ہو گئی؟ یہ مغالطہ ہے, لیکن ایک لمحے بھر میں یہ مغالطہ دور ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ وجود کے مراتب ہیں, ایک مرتبہ وجود دوسرے مرتبہ وجود میں ارتقا پا کر بقا پاتا ہے, ارتقا پا کر ایولوشن ہوتا ہے, ارتقا پاتا ہے, اور ارتقا کے نتیجے میں اپنی نچلی سطح والی صورت چھوڑ دیتا ہے اور برتر صورت و شکل سے بقا پاتا ہے. فنا نہیں ہوتا, نابود نہیں ہوتا, بقا پاتا ہے. ارتقا کے نتیجے میں بقا نہ ہو تو ارتقا باطل ہے. کہتے روح کی حقیقت یہ ہے, نفس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جسمانیت الحدود ہے اور روحانیت البقاء. یہ پیدا ہونے کے لیے جسم کا سہارا لیتا ہے, باقی رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہوتا. فائدہ اور اثر کیا ہے؟ وہ خیالات جو لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں, یہ الفاظ میرے وجود کا حصہ ہیں اور پورا میرا وجود میں نے غذائیں کھانے کے لیے تاکہ دلائل ہوں کہ گفتگو کر سکوں, میں نے کتابیں پڑھی کے لیے تاکہ میں دلائل ہوں کہ گفتگو کر سکوں, میں نے چار چھ گھنٹے آرام کرنے کی کوشش کی کے لیے تاکہ میرا جسم خالی ہو کہ میں گفتگو کر سکوں. میرا پورا وجود ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے اور وہ ہے میری گفتگو, اور اس وقت وہ گفتگو ہو رہی ہے, اور اب یہ گفتگو ہونے کے لیے میری محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے آپ کے دلوں کی محتاج. اگر میں رہوں گا تو یہ بات وجود میں آنے کے لیے میری محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے میری محتاج نہیں ہے. اب تقریر وجود میں آ گئی, میں مر جاؤں گا تقریر میں آ گئی. کریں گے, یہ تقریر کیس پہ ریکارڈ کریں گے, یہ تقریر ذہن میں ریکارڈ کر لیجیے, یہ تقریر دل میں ریکارڈ کر لیجیے, تقریر باقی رہے گی. اس وقت پھر کہیں کوئی کہے کہ اپنی ذات کی تقریر سنا دیجیے کہ یہ تو ان کا انتقال ہو چکا. انتقال تقریر تو ہے, ان کا انتقال ہو چکا. جس لوگوں سے وہ بول رہے تھے, جن لوگوں سے, جس زبان سے بول رہے تھے, جس ہنجرے سے بول رہے تھے, اب کچھ وجود میں نہیں آئے. آپ کو اس وقت ضروری تھا, اب ضروری نہیں آئے. وجود کے لیے ضروری تھا, بقا کے لیے ضروری نہیں آئے.
یہ عطر پیدا ہونے کے لیے پھول کا بہتان تھا باقی رہنے کے لیے پھول کا بہتان نہیں ہے.
ضروری نہیں تھی لیکن بہرحال توحیدی ذکر کو واضح کرنے کے لیے یہ مثالیں ضروری ہیں. تو آپ سمجھ میں آئیے جیسے پھول کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے تو مادی دھول کی محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے مادی دھول کی محتاج نہیں بلکہ آپ باقی رہنے کے لیے ایک تصدیق کرنے والے کے حسنِ اختیار پر اور حسنِ ذوق پر مبنی ہے. وہ اس خوشبو کو جہاں چاہے رکھے جب تک پودا تھا مجبور تھا کہ وہ زمین پر رہے. تحقیق کرنے والے نے تو اب زمین کا مقام بھی نہیں جہاں تک چاہے خوشبو کو لے کر جا سکتا ہے. جہاں چاہے میں چھوڑ سکے اب باقی رہنے کے لیے نہ زمین کی اختیار نہ اس پودے کی اختیار. اسی طرح روح پیدا ہونے کے لیے تو ہمارے جسم کی محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے رب کے احمد کے حسن اختیار کی محتاج.
اور خاص منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں.
نحو میں یہ بحث ہے، معانی میں بیان میں یہ بحث ہے، منطق میں یہ بحث ہے، اصول فقہ میں یہ بحث ہے کہ جناب والا معیار فقہ کو کن سے قضایا جائے. میں نے ایک بات کہی، میں نے ایک بات کہی کہ جناب ہلال نقوی صاحب شاعر ہیں، ہلال نقوی شاعر ہیں، ایک خبر، ایک قضیہ، یہ قضیہ صادق ہے یا کاذب، سچا ہے یا جھوٹا، تو اس کے دو معیار ہیں. ایک معیار ہے کہ خارج میں یہ شاعر ہوں یا نہ ہوں، اگر میرے اعتقاد میں شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. ہو سکتا ہے آپ مجھے کوئی انہیں شاعر نہ سمجھتا ہو، دلے سے نہ شاعر سمجھتا ہوں، مجھے شاعر سمجھتا ہوتا ہے، میں شاعر سمجھتا ہوں. تو چونکہ میں شاعر سمجھتا ہوں اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہلال نقوی شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. دوسرا نظریہ کہ نہیں، آپ کے اعتقاد سے کہتا ہوں، ہم خارج میں دیکھیں گے، خارج میں جو شخص وضو لگتا ہے جس کا نام ہے ہلال نقوی، آیا وہ شاعر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ شاعر ہے تو قضیہ سچا ہے، چاہے آپ اسے دل سے شاعر نہ مانتے ہوں. اور اگر وہ شاعر نہیں ہے تو قضیہ جھوٹا ہے، چاہے آپ دل سے اسے شاعر مانتے ہوں. یعنی ایک معیار کیا ہے؟ صدق کا، قائل کا، کہنے والے کا اعتقاد. ایک معیار صدق کا کیا ہے؟ عالم خارجی میں واقعیت سے انضباط، کہ جو بات کہی گئی وہ واقعاً خارج میں موجود حقیقت سے منطبق ہے یا نہیں. ایک آدمی صداقت کے دو نظریے ہو گئے. اب صداقت کے اس طرح سے جتنے نظریے ہیں ان تمام نظریوں کو اگر جمع دیجیے تب میں عرض کرتا ہوں کہ صداقت کا مکمل نظریہ قائم ہوگا. اور صداقت کا معیار اگر تلاش کرنا ہو، چاہے وہ منطقی معیار ہو، چاہے وہ ادبی معیار ہو، ایک حقیقت ہوتی ہے صداقت کی، جسے کہتے ہیں شاعرانہ صداقت. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ شاعرانہ صداقت کی جگہ کی، چاہے منطقی اعتبار سے قضیہ جھوٹا ہو، شاعرانہ میزان پہ سچا ہو سکتا ہے اور وہ شاعرانہ صداقت ہوگی. کمال رتبہ صداقت یہ ہے کہ جہاں صداقت کے جتنے معیار ہو جو سب پورے ہوتے ہو. اور اس سے ایک جملے کا اضافہ کروں، صداقت کا کمال معیار یہ ہے کہ ماضی میں جو باتیں ہو چکی انہیں واقعیتوں سے منطبق نہ ہو. کہنے والا جب صادق ہوتا ہے توحیدی بنیاد پر، اس لطیف، اس ظریف اور اس نازک نقطے کو درج کر لیں. لیکن ہم جیسے انسان، صداقت کا کتنا ہی بلند معیار ہو، ہماری صداقت اسی سے ناطی توری جائے گی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں، یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ خارج میں منطبق ہوتی ہے یا نہیں. جو خارج میں واقعات ہیں، حقائق ہیں، وہ منطبق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں منبر پہ بیٹھا ہوں، اس مکان کے پیچھے جو سڑک ہے اس پر ایک چیز ہے، ایک کتاب خانہ ہے جس کا نام ہے خراسان بک سینٹر. اچھا، یہ حقیقت کے مطابق ہے، اس لیے یہ قضیہ سچا ہے، یہ چیز وجود رکھتی ہے. مگر میں کہوں کہ 100 برس کے بعد یہاں پر انشاءاللہ ایک یونیورسٹی ہوگی. میں سب کی دعا کر رہا ہوں. کل میں گیا تھا یہاں پر، فاطمیہ اسکول ہے، فاطمیہ کالج ہے، اور بہت محنت سے، بہت طریقے سے، بہت فائدے سے، خلوص کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے دعا کی کہ کاش ایک دن یہ کالجز اس قدر ڈیولپ ہو جائیں کہ آپ فاطمیہ یونیورسٹی. یہ فاطمیہ یونیورسٹی اس وقت وجود نہیں رکھتی، مگر میں کہہ جاؤں کہ انشاءاللہ 50 برس کے بعد، 25 برس کے بعد یہاں پر، یہاں سے وہاں تک کسی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا. اچھا، اب اس کے صرف کو کس کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہیں ہے،
بالکل نہیں ہے. اگر مستقبل میں یہ بات سچ ثابت ہو جائے تو مانیے گا کہ میں توحیدی جذبے سے کہہ رہا تھا. اور اگر سب ثابت نہ ہو پورا نہیں ہوا. اچھا اب ہم لوگ بہت ناطے موجود رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میرے جذبے میں کمی ہو, میری ریاضت میں کمی ہو, میری دعاؤں میں کمی ہو, ہو سکتا ہے کہ کہیں نظام چلانے والوں کے پروگرامنگ میں کمی آ جائے, نقص آ جائے, ہو سکتا ہے کہیں کوئی معافی اتحاد پیدا ہو جائے اور ہمارے تو یہ ہمارے راستے لگی ہوگی. مگر اگر میرا کہا ہوا مستقبل میں سچ ثابت ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ایسے جذبے سے بات کہی گئی, ایسے مقام سے بات کہی گئی کہ بات سچ ہو کر رہی. صداقت ہے اخلاقی صفت, مگر اگر یہ توحیدی معیار اور نشان پر ہو, توحیدی فاؤنڈیشن ہو اس کا, تو صداقت کی تاثیر کہاں کہاں نظر آتی ہے. اچھا اب ہم اگر سچوں کو ڈھونڈے اور تلاش کریں اور فہرست بنائیں تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر پروردگار کو اہتمام کرے سچوں کو کہیں جمع کرنا چاہے, اللہ اپنے سچے رسول سے کہہ جائے کہ اعلان کر دو میں مباہلے کے لیے جا رہا ہوں, وہی لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو سچے ہوں گے. جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ذرا سا بھی جھوٹ زبان سے ادا کیا ہوگا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, اس لیے کہ عذاب نازل ہوگا. جھوٹ ایک رسک ہے, جھوٹ ایک نجاست ہے, جھوٹ ایک ثقافت ہے. صداقت ایک اخلاقی صفت ہے, صداقت ایک پاکیزگی ہے, صداقت ایک طہارت ہے, صداقت کردار کی نفاست ہے, صداقت نبوت کی نفاست ہے. اب ہم نے پھر مباہلے کا منظر دیکھا, صرف پانچ صادقین نظر آئے, یہ ہم پنجتنے پاک نہ کریں جو کسی کریں. سب کو سامنے رکھ کے زہرا کی صداقت
روزانہ میرے ایک اپنی کچھ حدود سے تجاوز کر جاتی ہے. بہرحال یہ ایام ہی ذکر اللہ کے ایام ایام اللہ ایام ذکر اللہ کے توحیدی نظریہ ہم نے اختیار کیا ہے, اس کی تفسیر کر رہے ہیں. توحید کی بنیاد پر اخلاقیات کے قدروں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسی آیا اور الفا قدریں ہونی چاہیے. خود ہمارے نبی نبی رحمت ان کا معیار صداقت کیا ہے ذرا غور کرنا ہوگا. ایک توجہ طلب بات ہے, حضور کو اعلان نبوت سے پہلے بھی سارا عرب فاجر کہتا تھا. کیسے کیسے چیزیں یہ ساجد کہتے تھے. کیا حقیقت, یہ ایک بہت بڑی سماجی حقیقت ہے اور نفسیاتی حقیقت ہے. جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کو بچائی سمجھتا ہے. اگر میں مخلص ہوں تو آپ اتنے ہی مخلص ہوں, میں آپ کے اخلاص پر آخر وقت تک شک کرتا رہوں گا. آپ مخلص ہیں, میں مخلص ہوں, میں آپ کے اخلاص پر شک کرتا. اور جب لوگ بھی سمجھائیں گے کہ نہیں تو میں اس کی کوئی نہ کوئی توجہ تعبی, ارے آپ کیا جانے یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے چہرے پہ نقاب ہے. بہت ہی بات کسی صورت سے قائل نہیں ہوگا, لیکن اگر کسی مرحلے میں میں قائل ہوگا تو سمجھ لیجیے کہ میرا عدم اخلاص پختہ ہوا اور آپ کا اخلاص کا تیار ہوا. آپ کا اخلاص بھی کیا ہے عدم اخلاص, میں جھوٹا ہوں, آپ بھی نہیں سچے ہوں, میں آپ کو سچا نہیں کر جاؤں گا. اور اس کی کئی وجہ, ایک تو نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا ہے, دوسرے دیکھ کہ اچھے میں سمجھ ہی رہا ہوں کہ آپ سچے ہیں, میں جو جھوٹا ساری دنیا سے جھوٹا کہتی ہوں, میں بھی جھوٹا تھوڑی مجھے بھی
چھوڑی.
سمجھ نفسیاتی اپنے سے برتر ماننے کے لیے تیار ہوں. ارے جب اب تک نہیں ہے تو
کہنا بھی کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں نا، ساحر ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے، جھوٹا نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو کچھ کہہ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ بات آپ کے دل و دماغ سے لگ رہی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب علی کے خاندان کا کوئی بچہ دیا تاریخوں میں اس کا نام عبداللہ نبی بھی لکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کا لقب ابو عبداللہ ہے، حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، لیکن یہ علی کا لقب ہے۔ تین دن کا بھوکا ہو چکا، مادر بھی خشک ہو چکا، ایسا بچہ کب مسکراتا ہے؟ پیارے بچے کو، بچے کو ماں کا دودھ مل جائے مسکراتے گا؟ کہیں نیا یہی ہے نا، اگر اس بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملا مگر مسکرایا، یہ کس وقت مسکرایا ہے؟ اللہ بول بے سدا سلامی جس پر شعرا نے نظم کیے ہیں، مرضی والوں نے نظم کیے، سلاموں میں، قطعات میں، ربائیوں میں اور شاعری کی ہر طریقے سے بنا مضامین ہے، ایک اثر کی مسکراہٹ اور مجھے تو ایک عجیب و غریب سے کبھی کبھی طبیعت اچھا لگتا یہ مرحوم و مقبول شاعر قبیلہ حضرت قاسم شبیر نقوی نقیرہ بانی کا شعر ہے، حضرت کا سوچ ابھی انسانی، حضرت کا سوچ اگلے دن کہانی کی صرف عظمت کا خوب بہا کیا ہے، اکبر کا نہیں، قاسم کا نہیں، اور محمد کا نہیں، اصحاب و انصار کے کا نہیں، اس بار اکبر کا خوب حاصل کر کو مانے آئی کہ جب اس کے ہاتھوں پر اپنے کپڑے کے چلے میدان میں آئے، اجب دوسرا اگر تمہاری نگاہ میں پہلے گزار ہوں، یہ بچہ یہ تو دنیا کی کسی شریعت میں قبول ہوا تم مجھے گناہگار سمجھتے ہو، یہ بچہ تمہارا اور بس اب ذرا میں جو کہوں گا مجھے معلوم کبھی لگ رہے، مگر مجھے اپنے اوپر سب گفتگو کرنی بات ہو رہی تھی نا، اب ایک مدد جب حسین نے اپنے بچے کی طرف دیکھا Oh, my God.
عجب نہیں عجب نہیں علی اصغر جو کر گئے ہو قضا چل کے دیکھو ذرا صرف خیر بھرا اب ہے شاگرد امام قمر جھولنا جھول کے اصغر گل بچن جھولنا جھولیے اصغر